لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کل برج قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتا ہوں۔ آج انشاءاللہ عزوجل خطبہ حجت الوداع جو کہ تاریخ اسلام کا ایک بڑا ہی اہم موقع ہے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور مختلف احادیث پر مشتمل یہ تاریخی خطبہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، علم دین حاصل کریں گے، جو کچھ یہاں پر سنیں گے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے، درود پاک پڑھتے رہیں گے موقع با موقع عز و جل۔ اسی طرح رحمت اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو الفاظ ہیں وہ ادا کرتے رہیں گے۔ جی ہاں، بڑی اہم نیت، اول تاخیر دیکھیں گے، دوران سلسلہ کسی اور کام کی طرف مشغول نہیں ہوں گے۔ تو انشاءاللہ عز و جل جتنی نیتیں زیادہ اتنا ثواب زیادہ، اور اچھے انداز پر دیکھیں گے تو زیادہ فوائد حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو سکیں گے۔ ہمارا اس سلسلے کا انداز یہ رہا ہے کہ ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس تاریخی اور اہم ترین خطبے کے ایک حصے کو پہلے سنتے ہیں، پھر اس سے متعلق مفتی صاحب کے مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزید اس موقع پر اپنی امت کو کیا حکم ارشاد فرمایا۔ آئیے سنتے ہیں۔
اے لوگو، شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ اس زمین میں کبھی اس کی عبادت کی جائے گی، لیکن اسے یہ توقع ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرانے میں کامیاب ہو جائے گا، اس لیے تم ان چھوٹے چھوٹے اعمال سے ہوشیار رہنا۔
جی مفتی صاحب، شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ اس زمین پر اس کی عبادت کی جائے گی، کیا پہلے اس کی عبادت ہوتی تھی اور اس بات کا کیا مفہوم ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے گناہوں کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا اس سے کیا مراد ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو مبارک فرمان ہے خطبہ مبارکہ کی صورت میں،
جی
یہ اعلان نبوت کے 23 سال بعد کا ہے، یعنی 23 سال کے قریب قریب کا یہ زمانہ ہے، اور اتنے پورے عرصے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید مسلمانوں کے دلوں میں اس طرح راسخ کر دی اور اس کی تعلیمات اس انداز میں واضح کر دی کہ اب اس بات کی چانسز نہیں ہے کہ لوگ دوبارہ شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔
اچھا،
تو اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارت عطا فرمائی کہ اب شیطان اس بات سے مایوس ہے کہ دوبارہ اس زمین میں، یعنی دوبارہ جزیرہ عرب کے اندر وہ لوگوں سے شرک کروا سکے، کہ یہاں اب بچے بچے کے دل و دماغ کے اندر توحید کا مفہوم اور شرک کی قباحت اور اس کی برائی یہ راسخ ہو چکی ہے، اسی بات کی طرف یہاں پر اشارہ فرمایا گیا۔
صحیح۔
اب یہ کہ اس سے پہلے شیطان کی عبادت ہوتی تھی تو یقیناً ہوتی تھی، شرک جو ہے وہ شیطان کی عبادت ہی کا نام ہے۔
اچھا،
یعنی ایک آدمی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اور وہ اس شریک کی عبادت کرتا ہے تو وہ شیطان کی ہی عبادت ہوتی ہے.
صحیح, صحیح.
تو لہذا وہ جو پہلے شرک کی صورتیں موجود تھیں, حبل کی, لات کی, منات کی یا دیگر ان کے جو بت تھے ان کی پوجا کی جاتی تھی, وہ ختم ہو چکی.
صحیح.
اب یہاں پر ایک بات تو یہ بہت بڑی بشارت ہے کہ دوبارہ شرک نہیں ہوگا,
یعنی
اس سرزمین کے اندر شرک نہیں ہوگا, اور یہ امت بھی بحیثیت مجموعی شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوگی.
صحیح.
یعنی یہ اس امت کے اعتبار سے بھی بشارت ہے کہ امت مسلمہ دیگر بہت سارے گناہوں کے اندر مبتلا ہوگی, ہو سکتی ہے, لیکن اجتماعی طور پر یا اکثریت کے اعتبار سے یہ شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوگی.
صحیح.
ایک تو یہاں پر بتا دیا گیا, دوسری ایک اور حدیث مبارک ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ میدان احد تشریف لے گئے, اور جو احد کے شہید تھے ان کی قبروں کے اوپر آپ تشریف فرما ہوئے قبروں کے پاس, اور پھر اس کے بعد آپ ممبر پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے کے اندر بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں. اسی کے اندر ایک یہ بات بھی فرمایا کہ واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولیکن تنافسوا فیہا. فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے تمہارے اوپر شرک کا ڈر نہیں ہے.
ماشاءاللہ,
مجھے تمہارے اوپر شرک کا ڈر نہیں ہے, قسم کھا کے فرمایا. ہاں یہ ہے کہ تم دنیا میں پڑ جاؤ گے, یعنی دنیا کی محبت جو ہے اس کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے, لیکن مجھے تم پر شرک کا ڈر نہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ امت کے لیے بھی یہ بشارت ہے کہ یہ امت شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوگی. افراد, چند افراد جو ہے وہ شرک میں پڑ جائیں تو وہ ایک جدا بات ہے, لیکن اکثریت اور جمہور جو ہے وہ کبھی شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے. زیادہ اسے یہ بھی پتا چلا کہ یہ کہنا کہ امت کی بڑی تعداد یا اکثریت شرک کے اندر جا چکی ہے, شرک میں پڑ چکی ہے, اور یہ 75-70 کام جو ہے یہ شرک ہیں سارے, اور مسلمانوں کی اکثریت دنیا میں وہ کام کرنے والی ہے, لہذا اکثریت دنیا کی مشرک ہو گئی, یہ کہنا باطل ہے. کیونکہ یہ کہنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان مبارک کی تکذیب ہے, اس کا جھٹلانا ہے. جب سرکار علیہ السلام فرمانے کہ اللہ کی قسم مجھے تم پر یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے, ہاں دنیا میں پڑ جاؤ گے, تو آپ دیکھ لیں اسی طرح ہوا. دنیا میں پڑھنے کا معاملہ جو ہے وہ پایا گیا کہ لوگ دنیا کے اندر دنیا کی محبت میں مبتلا ہیں. مسلمانوں کی اکثریت تو ہے لیکن دنیا کی محبت کی وجہ سے دل کمزور ہیں, آپس کے اندر اتفاق نہیں ہے, اور دنیا کے پیچھے دن رات کوششیں جاری ہیں, وہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں. تو یہاں پر یہ حدیث مبارک ایک بشارت پر, یعنی یہ فرمان مبارک جو ہے ایک بشارت پر مبنی ہے اور ایک تنبیہ کے اوپر مبنی ہے. بشارت وہ تھی کہ یہاں پر اب دوبارہ شرک نہیں ہوگا.
صحیح.
اور تنبیہ اس کے اندر یہ تھی کہ دنیا کے اندر تم پڑ جاؤ گے, لہذا اس سے بچ کے رہنا. اور یہاں خطبے کے اندر جو اگلے الفاظ ہیں کہ شیطان کو یہ توقع ہے کہ تم سے چھوٹے چھوٹے گناہ کروا لے گا,
جی,
لہذا ان سے ہوشیار رہنا. چھوٹے گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ نہیں ہے, چھوٹے گناہوں سے مراد ہے شرک کے مقابلے میں دوسرے گناہ.
ٹھیک ہے,
یعنی وہ کبیرہ بھی ہوں گے, وہ گناہ کبیرہ بھی ہوں گے, لیکن شرک کے مقابلے میں چھوٹے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپس کے اندر لڑوائے گا, آپس میں انتشار پھیلائے گا, مسلمانوں کے دلوں میں بغض و کینہ پیدا ہو جائے گا, ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ شیطان ان کے اندر تمہیں مبتلا کر کے خوش ہو جائے گا کہ چلے میں ان سے شرک نہیں بھی کروا سکا, لیکن میں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیا, ان کے دلوں کے اندر کینہ پیدا کر دیا, ان کے اندر میں نے نفرتیں پیدا کر دی, عداوتوں کا بیج بو دیا. تو شیطان ان کاموں میں تمہیں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا. تو فرمایا کہ ان چیزوں کے معاملے کے اندر بھی تم ہوشیار رہنا.
ماشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یاد رکھیے کہ گناہوں سے بچنا یہ بڑا ہی ضروری اور اہم ترین ہے. ہمیں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے اس خطبے کے اس حصے سے اس بات پر تنبیہ بھی کی گئی, تو ہمیں جو ہے وہ کوشش کرنی ہے, نیتیں بھی کرتے چلے جائیے. جیسے جیسے ہم فرامین سنتے چلے جا رہے ہیں, تو ابتدا میں بھی جیسے نیت کا عرض کیا تھا کہ اب تک اگر کسی گناہ میں ہم مبتلا ہیں تو فوراً اس سے توبہ کرنی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے, اور پکا اور سچا مسلمان بن کے اس دنیا میں بھی اور کل برج قیامت بھی کامیابی کے راستے پر گامزن ہونا ہے. بڑھتے ہیں اگلے حصہ خطبہ کی جانب اور سنتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید ہمیں کیا ارشاد فرمایا. جی,
جس شخص کے پاس کسی نے امانت رکھی ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اس امانت کو اس کے مالک تک پہنچا دے.
جی مفتی صاحب, امانت کے بارے میں تذکرہ کیا گیا اتنے اہم موقع پر, ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام موجود ہیں, لیکن یہاں پر امانت کا تذکرہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے.
اہم موقع تھا اس لیے اہم چیز کا بیان ہوا, کیونکہ امانت وہ چیز ہے کہ جس پر پوری دنیا کا نظام چلتا ہے.
ٹھیک ہے,
آپ کاروبار کریں، نوکری کریں، لوگوں سے میل ملاقات کریں، باہمی تعلقات ہوں، ان تمام کے اندر امانت داری کا بہت بڑا جو ہے نا ایک حصہ ہوتا ہے، اور وہ امانت کے جس کو بطور خاص ہم امانت کہتے ہیں کہ کسی کے پاس بطور امانت کی کوئی چیز رکھی ہے اور وہ ہمیں دوبارہ صحیح سلامت اسی طرح واپس مل جائے، تو یہ چونکہ بڑی ہی اہم چیز ہے جس لیے اس کے بارے میں توجہ دی گئی، جیسے قرآن پاک کے اندر بھی ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا،
صحیح،
بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے حوالے کر دو، جس کی امانت ہے وہ اس کے حوالے کر دی جائے،
صحیح.
اسی طرح امانت کے برخلاف چلنا یعنی بددیانتی، خیانت، یہ شریعت کے اندر سخت ناپسندیدہ اور مبغوض ہے،
صحیح.
اور اتنی مبغوض ہے کہ جس شخص کے اندر امانت نہیں ہے، جس شخص میں امانت نہیں ہے اس کو منافق کہا گیا،
اچھا،
یعنی فرمایا ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص کے اندر تین چیزیں ہوں گی وہ پکا منافق،
صحیح.
ایک میں فرمایا کہ جس کے اندر چار چیزیں ہوں گی وہ منافق ہے، اگرچہ وہ نماز پڑھے، اگرچہ وہ روزہ رکھے،
صحیح.
وہ جو تین یا چار چیزیں ہیں ان میں ایک شے یہ بیان فرمائی کہ اذا تومنا خانہ، جب اسے امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے،
اللہ
تو
اللہ.
امانت میں خیانت کرنا منافقت کی علامت ہے، اور امانت داری کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور پھر بحیثیت مسلمان ہمارے سامنے ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو کفار نہیں مانتے تھے،
جی
آپ کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، لیکن آپ کی صداقت و امانت وہ چیز تھی کہ جس کو کفار بھی تسلیم کرتے تھے،
بے شک، بے شک.
یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار، آپ کا عمل، آپ کی پوری زندگی جو کفار کے سامنے تھی وہ ایسی تھی کہ باوجود وہ کے دشمن ہیں،
جی
اس کے باوجود بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ صادق و امین کے لقب سے پکارتے
تھے، سبحان اللہ.
تو لہذا یہ امانت داری کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالی نے اس کا حکم دیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار مبارک کا جزو لازم تھا،
جی
اور اس موقع کے اوپر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں جس کے پاس کسی کی امانت ہے وہ اس کے مالک کو لوٹا،
سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑی ہی اہم بات ہے، یہاں تک کہ جب ہجرت کی رات تھی، جو جان کے دشمن ہیں، جان لینے کے لیے گھر کا گھیراؤ کر لیا ہے، اور اسی قوم کی جب امانتیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھی ہیں، تو یہ نہیں سوچا کہ یہ تو میری جان کے دشمن ہے، اتنا بڑا ایک عجیب و غریب اور ماحول ہے کہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، راتوں رات نکل رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر رہنے کا اور لوگوں کی امانتیں لوٹانے کا حکم ارشاد فرمایا. مجھے یہ غور کرنا ہے، ہم سب کو یہ غور کرنا ہے کہ میری زندگی کے اندر اور میرے اعمال کے اندر امانت داری کس قدر ہے. اگر ہمارے پاس کوئی شخص کوئی چیز رکھتا ہے تو اس کو واپس ملنے کی امید ہوتی ہے یا نہیں، یا میرا کیا عمل ہوتا ہے، وقت پر دیتے ہیں نہیں دیتے، لٹکا دیتے ہیں، یا ایک دفعہ رکھنے کے بعد وہ یہ سوچتا رہ جاتا ہے کہ یار میں نے غلطی کی، آئندہ کبھی اس کے پاس یہ چیز نہیں رکھوں گا. ہمیں یہ غور کرنا، حسن اخلاق کا ایک بہترین یہ پہلو ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی عظیم ترین سنتوں میں سے یہ ایک سنت مبارکہ ہے. نیت بھی کرتے چلے جائیے کہ انشاءاللہ عزوجل اگر میرے اندر اس طرح کی عادت تھی کہ میں امانت میں خیانت کا مرتکب ہوتا تھا، تو آج کے اس مقدس دن اور اس خوبصورت ایک موقع کی مناسبت سے انشاءاللہ میں اپنے اندر سے یہ بری عادت کو نکالنے کی بھرپور کوشش کروں گا انشاءاللہ عزوجل. مزید بڑھتے ہیں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوبصورت فرامین ہم سنتے چلے جا رہے ہیں. آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ جی،
جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. ان مہینوں میں جنگ و جدال جائز نہیں. کفار اپنے اغراض کے پیش نظر ان مہینوں میں رد و بدل کر لیا کرتے تھے.
جی مفتی صاحب، 4 اہم مہینوں کا تذکرہ ہے اس قول مبارک کے اندر، اور کفار کی ایک عادت کا تذکرہ ہے. وہ کیا تھی اور وہ کیا رد و بدل کیا کرتے تھے جس کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا؟
یہ فرمایا گیا کہ 12 مہینے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے،
جی
اس لیے فرمایا کہ جب سے اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے تب سے 12 مہینے ہیں،
جی
اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں.
جی
4 مہینے حرمت والوں سے مراد یہ ہے کہ ان 4 مہینوں کے اندر لڑائی کرنا حرام تھا، جس میں محرم ہے اور ذوالحجہ ہے اور رجب ہے اور ذوالقعدہ ہے. یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم 3 مسلسل ہیں،
ٹھیک ہے،
اور رجب جو ہے یہ ان سے ہٹ کر چوتھا ہے. کفار اصل میں یہ کرتے تھے، جس کی یہاں پر فرمایا گیا کہ یہ کفار کا طرز عمل تھا، اسے عربی کے اندر کہتے ہیں نسیئن. نسیئن کا مطلب ہوتا ہے تغیر و تبدل کرنا، تبدیلی کر دینا. کفار یہ کرتے تھے لڑائی کے شوقین تھے اور لڑائی کا ایک عرصے تک ان کو موقع نہ ملے تو یوں کہہ لے کہ ان کی جیسے طبیعت خراب ہونا شروع ہو جائے،
زندگی میں کچھ کمی ہو گئی،
تو اب 3 مہینے مسلسل لڑائی نہیں کرنی، ذوالقعدہ میں، ذوالحجہ میں، محرم میں،
صحیح
تو وہ یہ کرتے تھے کہ اس حرمت پر بھی عمل ہو جائے اور لڑائی کا شوق بھی پورا ہو جائے. تو جیسے انہوں نے یہ کرتے تھے کہ محرم کو وہ کہتے تھے کہ یار محرم ہم نے ٹرانسفر کر دیا سفر میں،
اچھا میں نے تبدیل
اور سفر کو اٹھا کے ہم نے بنا دیا محرم کے مہینے میں، لہذا اب ذوالقعدہ ذوالحجہ کے جو بعد کا مہینہ ہے یہ محرم نہیں ہے، یہ سفر ہے اور اس میں لڑائی جائز ہے.
اچھا نام ہی تبدیل،
اور وہ جو نہیں لڑنے والا کام وہ ہم نے چونکہ آگے شفٹ کر دیا ہے لہذا اگلے مہینے میں لڑائی نہیں کریں گے.
صحیح،
یہ ان کے طریقے ہوتے تھے. اب اس میں تو اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا بدل دینا ہی پایا جا رہا ہے،
نظام کو بدلنا ہے.
یعنی وہ احکام کیسے بدلنا ہے، جیسے آج کل ہمارے ہاں رمضان المبارک،
جی
اگر کوئی شخص یہ بولے کہ رمضان کو میں بنا دیتا ہوں شوال اور شوال کو بنا دیتا ہوں رمضان، اب رمضان کو اگر وہ آگے شفٹ کر دے اور شوال کو وہ پہلے لے آئے، تو اب رمضان میں جو روزے فرض تھے، کیونکہ اس نے تو شوال بنایا ہوا ہے کوئی روزہ نہیں رکھے گا، اور شوال کے جس کے روزے فرض نہیں تھے اس کو اس نے رمضان بنایا اس کے روزے رکھنا شروع کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ کے احکام بدل جائیں گے.
صحیح.
اچھا ذوالحجہ کا مہینہ ہے، کوئی بولے کہ میں محرم کا مہینہ ذوالحجہ بنا دیتا ہوں اور ذوالحجہ کو محرم بنا دیتا ہوں، اب وہ حج جو ہے وہ 9 ذوالحجہ کو نہیں کرے گا، 9 محرم کو کرے گا. تو یہ مہینوں کی تبدیلی سے شریعت کے احکام میں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے.
ٹھیک.
اللہ تعالیٰ کی حلال چیزیں حرام ہو رہی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں وہ حلال ہو رہی ہیں. یہ کفار کا جو طریقہ تھا چونکہ یہ کرتے آ رہے تھے،
صحیح،
اس کا یہاں پر بیان کیا گیا اور قرآن پاک کے اندر بھی اس کا بیان ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں میں تبدیلی کرنا یہ کفر کے اندر اضافہ کرنا ہے، کہ کفر تو پہلے ہی ہے اور یہ کفر کے اوپر مزید جو ہے نا یہ اضافہ ہے.
تو
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سال حج کیا، اچھا اس سے پہلے حج بھی ایسے ہی ہوتا تھا،
اچھا
یعنی وہ حج کے مہینے بھی آگے پیچھے کرتے تھے،
اپنی مرضی کے مطابق کر دیا.
جس نے حج کیا ہوا تو اس نے ذوالحجہ میں کیا، کوئی رجب میں کر گیا تو کوئی محرم میں کر گیا، کوئی ذوالقعدہ کے اندر حج کر گیا، وہ یہ طریقہ ہوتا تھا. جس سال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا اس سال حج اپنے اصلی مہینے میں آ چکا تھا.
سبحان اللہ.
اور اس وقت پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر کیے جب سے آسمان و زمین پیدا ہوئے، 4 حرمت والے ہیں اور یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ کفار کیا کرتے تھے، آئندہ یہ تبدیلیاں نہیں ہوں گی.
سبحان اللہ.
تو چونکہ ہمارے زمانے میں تو یہ ویسے ہی اجنبی چیز ہے کہ ہمارے زمانے میں یہ نہیں ہوتا نا، یعنی ہم نے کبھی ہمارے نہیں ہوا،
ابھی پہلی دفعہ سننے میں آ رہا ہوگا ایک بڑی تعداد نے کہ ایسا بھی ہوتا تھا.
ایسا بھی ہوتا تھا لیکن چونکہ اس زمانے میں بہت بڑے پیمانے پہ یہ ہوتا تھا اور ہزاروں لوگوں کے حج جو ہے وہ برباد ہوتے تھے، عبادتیں رائگا چلی جاتی تھی، لہذا اس موقع کے اوپر پھر یہ سمجھایا گیا. اچھا پھر اب ہمیں اجنبی لگنا یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے.
سبحان اللہ.
کہ آپ نے اس کا ایسا تدارک کیا،
بے شک،
اور اس کا ایسا اس بری رسم کا ایسا خاتمہ کیا.
صحیح.
کہ مسلمانوں کے لیے اب وہ برائی اجنبی محسوس ہو رہی ہے،
اتنا پختگی سے عمل ہو گیا،
یہ بھی ایسا بھی ہوا کرتا تھا. تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ.
سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہی احکامات ہی نہیں بلکہ جو بھی حکم ہے جس کو شریعت نے جب کے لیے مقرر کیا ہمیں اسی وقت اس کو بجا لانا ہے، پیروی کرنی ہے، اور جو شریعت کے احکامات میں پس و پیش سے کام لیتا ہے وہ کسی بھی صورت کے اندر ہو. ایک صورت یہ تھی جو لوگ کیا کرتے تھے تو وہ پھر کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے جو کام کرنے کا جب حکم ارشاد فرمایا ہمیں وہی کام ویسا ہی کرنا چاہیے. مزید بڑھتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور بھی پیارے پیارے احکامات ارشاد فرمائے، آئیے سنتے ہیں کہ مزید کیا ارشاد فرمایا.
جس کی نیت صرف دنیا کی طلب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے فکر و افلاس کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دے گا اور اس کے معاملے کو اس پر منتشر کر دے گا اور اسے صرف وہی ملے گا جو اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے. جبکہ جس کی نیت آخرت کی کامیابی ہو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دے گا اور اس کا مال و اسباب اس کے لیے کافی ہو جائے گا اور دنیا اس کے پاس جھک کر آئے گی.
جی مفتی صاحب، بہت بڑے ایک اہم ترین معاملے کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ جو دنیا کی طلب کرتا ہے اس کے لیے افلاس اور یہ معاملات، اور جو آخرت کی فکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ دنیا جھک کر اس کی طرف آئے گی. کیا فرمائیں گے؟
طلب دنیا اور طلب آخرت،
جی
یہی وہ بنیادی فرق ہے جو ایک باعمل اور بے عمل کے درمیان، یا ایک سچے مسلمان اور کافر کے درمیان ہے.
بے شک
مسلمان وہ ہے کہ جس کی طلب آخرت اس کی دنیا پر غالب ہو.
بے شک
اور بے عمل یا کافر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی دنیا کو آخرت پر غالب کر دیتا ہے. اگر ٹوٹلی غالب کر دے کہ اصلاً آخرت کا انکار کر بیٹھے تو کافر ہے، ورنہ بہرحال بے عمل ہے وہ.
صحیح.
خطبے کے اس حصے کے اندر بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے، فرمایا کہ جو دنیا طلب کرے گا
جی
تو یہ تو نہیں ہے کہ اس کو دنیا نہیں ملے گی، دنیا مل جاتی ہے اس کو.
ٹھیک ہے
دنیا مل جاتی ہے لیکن اس کا فقر و افلاس اس کی آنکھوں کے درمیان کر دیا جاتا ہے. کر دیا جاتا سے مراد یہ ہے کہ اس کی ہرس کبھی ختم نہیں ہوتی.
اچھا
اس کی طلب اور اس کی لالچ کبھی ختم نہیں ہوتی. وہ اپنے ہاتھوں کے اندر موجود مال کے اعتبار سے تو غنی ہوتا ہے لیکن اپنے دل کے اعتبار سے فقیر اور کنگال ہوتا ہے. طلب بڑھتی رہتی ہے، تما جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو رہی، اسی لیے وہی مال اس کے لیے افلاس پریشانی کا ذریعہ بن جاتا ہے.
صحیح.
دوسری طرف وہ شخص ہے کہ جو اپنے تمام غموں کو ایک غم بنا لیتا ہے، غم آخرت.
سبحان اللہ.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا دیتا ہے کہ دنیا بہرحال مل ہی جاتی ہے،
ٹھیک ہے،
اور اس کے پاس دنیا جھک کر آتی ہے، لیکن فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آخرت بھی اس کو مل جاتی ہے اور دنیا بھی مل جاتی ہے. قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا کہ من کانا یرید حرث الآخرتی نزد لہ فی حرثی، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں.
صحیح.
یعنی جو آخرت طلب کرتا ہے ہم اس کی آخرت کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں. اور دنیا والے کے بارے میں فرمایا کہ ومن کانا یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرت من نصیب، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. تو یہ طلب کو سمجھانے کے اعتبار سے فرمایا گیا کہ دنیا ضرورت ہے، اس کو طلب کیا جائے، حاصل کیا جائے،
ٹھیک ہے،
لیکن آخرت حقیقی ضرورت ہے، اس کی حقیقی طلب ہونی چاہیے.
سبحان،
ورنہ دنیا کی طلب بڑھتے بڑھتے آدمی کو نہ دنیا کا رہنے دے گی نہ آخرت کا رہنے دے گی، جبکہ آخرت کا تو طلبگار ہے، اسے آخرت بھی نصیب ہو جائے گی اور دنیا بھی بہرحال اس کو مل ہی جائے گی.
تقدیر کا بھی تذکرہ ہوا کہ ملنا تو وہی ہے جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توکل کی سعادت عطا فرمائے، قناعت کرنے والا بنائے، اور واقعی مسلمان کے لیے تو آخرت ہی سب کچھ ہے. یہ ملے گی کیسے، یہ جذبہ کیسے پیدا ہوگا، اس کے لیے اچھی صحبت ہمیں اختیار کرنا بہت ہی اہم اور ضروری ہے. اور جو ایک مختصر الفاظ کے اندر بہت کچھ یہاں پر بیان کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ یہ جذبہ ہمارے دل کے اندر جب بھی پیدا ہوگا، جب ایسے لوگوں کی صحبت میں اٹھیں گے بیٹھیں گے، ایسوں کے ساتھ ہمارا تعلق اور واسطہ ہوگا جو آخرت کی بھی بات کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے، ضرورتاً دنیا کا تذکرہ، دنیا کی بات، دنیا کے کام کاج اپنی جگہ پر، لیکن ہماری گفتگو کے اندر، ہمارے شب و روز کے اندر فکر آخرت کتنی ہے، مجھے غور کرنا ہے، آپ سب کو غور کرنا ہے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، عاشقان رسول کی صحبت، انشاءاللہ عزوجل آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں فکر آخرت کو پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. قافلوں میں سفر کرتے ہیں، اجتماعات میں ہم شرکت کرتے ہیں، اور جو بھی ہمارے مدنی کام ہے، یہ ایک اچھا ماحول ہے جس کے اندر ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ الحمدللہ آخرت کی فکر، سوچ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ملتا رہتا ہے. نیت کر لیجئے انشاءاللہ عزوجل اچھے ماحول کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے دو باتوں کی طرف ہماری توجہ دلائی، اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی ہمیں سعادت ضرور نصیب ہوگی. بڑھتے ہیں مزید آگے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اہم ترین موقع پر مزید کیا ارشاد فرمایا، آئیے سنتے ہیں.
اپنے غلاموں کا خیال رکھو، جو تم خود کھاتے ہو اسی کھانے سے ان کو کھلاؤ، اور جو تم خود پہنتے ہو اسی طرح کا لباس ان کو پہناؤ، اور اگر ان سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس کو تم معاف کرنا پسند نہیں کرتے تو ان کو فروخت کر دو، اے اللہ کے بندو ان کو سزا نہ دو.
جی مفتی صاحب، غلام کا تذکرہ ہوا، غلاموں کا تذکرہ ہوا، ان کو کھلانے پلانے اور لباس کے حوالے سے تذکرہ ہوا، کیا فرمائیں گے، کتنا اہم ہے اسلام میں، اور کیا اس کا تعلق صرف اسی زمانے کے غلاموں کے ساتھ تھا یا فی زمانہ ہمارے لیے اس کے اندر کچھ عمل کرنے کے بھی مدنی پھول ہیں؟
غلاموں کا معاملہ چونکہ اس زمانے میں بہت زیادہ تھا،
جی
بکثرت غلام پائے جاتے تھے،
جی
ہر امیر آدمی کے پاس ایک نہیں بعدوں کا سو سو یا اس سے بھی زیادہ غلام ہوتے تھے،
جی
اور جو غلاموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا وہ بڑا ظالمانہ تھا اکثر و بیشتر، یعنی غلاموں کے حقوق ہی نہیں تھے.
صحیح.
کہ ان کا بھی کوئی حق ہے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، یہ نہ کیا جائے، لہذا جس کا جو دل کرے وہ اس کے ساتھ کرے،
ٹھیک ہے.
اور اسلام چونکہ ظلم کو مٹانے کے لیے آیا،
بے شک،
اس لیے جس چیز کے اندر ظلم تھا اسلام نے اسے ختم کیا. عورتوں پر ظلم تھا، تو اسلام نے اس ظلم کو ختم کیا. بچیوں کو زندہ درگور کر دینے کی صورت تھی, اسلام نے اس کو منع کیا. اور غلاموں کے اوپر ظلم ہوتا تھا, اسلام نے اس سے روکا. یہاں پر اسی حوالے سے بات ہوئی
جی.
فرمایا اپنے غلاموں کا خیال رکھو
جی.
یہ بات دو مرتبہ فرمائی
جی.
اپنے غلاموں کا خیال رکھو. اب اس کے بعد خیال رکھنے کا لیول کتنا ہائی کر دیا.
سبحان اللہ.
فرمایا جو تم خود کھاتے ہو اسی کھانے سے ان کو کھلا.
سبحان اللہ.
اور جو تم خود پہنتے ہو اسی طرح کا لباس انہیں پہناؤ. یعنی یہ اسلام کا غلاموں کو حق دینے کا ایک معیار تھا.
بہترین مثال
کہ ایک پسندیدہ بات کے طور پہ اس کو فرما دیا گیا کہ جو تم کھاتے ہو ان کو کھلا اور جو تم پہنتے ہو ان کو پہناؤ. اور اس کے بعد غلطی ہو جائے تو پہلے نمبر پر تو یہ کہ غلطی معاف کر دی جائے.
صحیح.
اور اگر ایسی غلطی ہے کہ جسے تم معاف کرنا پسند نہیں کرتے, تم کہتے یار میں غلطی معاف نہیں کر سکتا.
صحیح.
اب اس کے بعد کہ تم اس غلطی کو معاف نہیں کرو گے, غلام کو اپنے پاس ہی رکھو گے تو پھر ظلم ہی کرو گے.
ظلم کرو گے, بدلہ لیتے رہے گے اسے.
جب تم معاف کر نہیں سکتے, تمہارے دل سے وہ بات نکلنی نہیں ہے, تو تم بدلہ ہی لوگے. تو فرمایا کہ اگر ایسی غلطی کرے جو جسے تم معاف نہ کر سکو تو پھر ان کو فروخت کر دو.
اللہ اللہ.
تاکہ نہ وہ تمہارے پاس رہیں
ٹھیک
اور نہ تم ان کے اوپر ظلم کر سکو. اور فرمایا کہ ان کو سزا نہ دو. یہ وہ خوبصورت تعلیم تھی کہ جو اس زمانے کے اندر تو شاید ایسی تھی کہ زمین و آسمان بدل جائیں.
انقلابی ایک سوچ تھی اس
غلاموں کے بارے میں. یعنی آپ غلاموں کی جگہ نوکروں کو رکھ لیں آپ ہمارے زمانے میں.
صحیح صحیح.
اب نوکروں کے بارے میں اگر کسی سے یہ کہا جائے, کسی سیٹھ صاحب سے یہ کہا جائے کہ دیکھیں یار آپ نوکروں کا خیال کریں, جیسا آپ خود کھاتے ہیں ویسا ان کو کھلایا کریں, جیسا لباس آپ خود پہنتے ہیں ویسا لباس آپ ان کو پہنایا کریں
جی,
اور اگر ان سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دیا کرو, اور اگر معاف نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کو کسی دوسری اپنی نوکری سے فارغ کرو,
اجازت دے دے جانے کی اس کو
کہ بھائی تم کسی اور جگہ نوکری کر لو, میرے دل میں ایک بال بیٹھا ہوا تمہارے بارے میں, تو میں جو ہے وہ تمہارے حقوق کا لحاظ نہیں کر سکوں گا. یہ باتیں آپ ذرا کسی سیٹھ کو بولے تو وہ بیچارہ جو اپنی کرسی سے اچھل جائے گا, کیسی باتیں کر رہے ہیں
سیٹھ میں ہوں یا وہ ہے.
تو اب یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باتیں غلاموں کے بارے میں فرمائی.
سبحان اللہ.
یعنی ہمارے زمانے کے جو نوکر ہیں ان کا سٹیٹس تو ہائی ہے
جی.
یعنی ان کے تو بہت گورنمنٹ نے ان کے حقوق مقرر کیے ہوئے جی. یا جدا گانا
آزاد آدمی
سوچتا ہے ان کے حوالے سے
آزاد ہے,
یا اس کا دل کرے بولے ٹھیک ہے بھائی تمہاری نوکری نہیں کرتا جاؤ.
صحیح.
غلام یہ نہیں بول سکتا تھا, غلام تو خریدا ہوا ہوتا تھا, وہ ملک میں ہے, وہ چھوڑ کے جا ہی نہیں سکتا, وہ جائے گا تو اس کو سزا ملے گی. اس کے بارے میں اگر اسلام یہ فرمائے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات کیا.
سبحان اللہ. کیا
تو یہ اسلام نے جو غلاموں کو حقوق دیے, جو ان کے ساتھ ظلم ہوتا تھا اسے ختم کیا, یہ اس کی ایک مثال ہے. اب اس کے اوپر عمل بھی ہوا, یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف بات ہی تھی عمل نہیں ہوا. ایک حدیث مبارک ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, بخاری میں بھی ہے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے غلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو کوئی دوسرے وہاں سے صاحب گزرے, انہوں نے دیکھا کہ دونوں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں.
صحیح.
جو کھانا آپ کھا رہے وہی وہ کھا رہے ہیں. اور دونوں کا ایک ہی لباس.
صحیح.
جس قسم کا ہلا انہوں نے پہنا ہوا ویسا ہی ہلا غلام نے پہنا ہوا. تو گزرنے والے کو حیرت ہوئی, اس نے کہا یہ کیا بھائی, آپ غلام کو کھانا بھی وہی کھلا رہے ہیں لباس بھی اپنے والے ہی پہنایا ہوا.
حیرت کی بات تھی.
تو انہوں نے آگے سے پھر حدیث مبارک بیان فرمایا. یہ نہیں, یعنی یہ تو خطبے کے الفاظ ہیں, لیکن جدا گانا بھی چونکہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنائی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں. جو حدیث سنائی اس کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے معاون ہیں, اللہ نے انہیں تمہارا ماتحت بنا دیا ہے.
صحیح.
یہ ہیں تمہارے ماتحت. اب فرمایا کہ جس کا بھائی اس کا ماتحت ہو, اب الفاظ دیکھیں آپ کہ غلام کے بارے میں فرمایا فمن کانا اخوہ تحت یدی, جس کا بھائی اس کا ماتحت ہو تو وہ اسے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے.
سبحان
اور اسے وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے.
کیا بات ہے.
اب اس کے بعد اگلی بات کہ ان کو وہ کام کرنے کا نہ کہو جو وہ کر نہ سکے, کہ بڑی تکلیف اور مشقت سے کر سکے ان کو وہ کام نہ کہو.
صحیح.
اور اگر ان کو ایسا کام کرنے کا کہو تو ساتھ میں خود بھی کیا کرو. یعنی کسی کو بول دیا کہ 100 بوریاں گندم کی باہر سے اندر رکھ دو, تو اب یہ ایسا کام ہے وہ نہیں کر سکے گا.
صحیح.
لیکن اگر تم نے کروانا ہی ہے تو پھر ساتھ خود بھی لگ جاؤ,
شامل ہو جاؤ ساتھ.
یہ حدیث مبارک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس پوچھنے والے سے بیان فرمائی. تو یہ ہے غلاموں کے حقوق کے اعتبار سے اب اسی سے آپ نے جو کہا کہ ہمارے زمانے کے اندر عمل کی کیا صورت ہے, تو ہمارے زمانے کے اندر جیسے نوکر ہوتے ہیں تو نوکر یا گھروں کے اندر جو ملازمین ہوتے ہیں, اب انہی چیزوں کو سامنے رکھ کے اپنا رویہ اور اپنا طرز عمل ان کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی جو معاملہ ہے وہ کس انداز کا ہونا چاہیے, کھانے کے اندر, پینے کے اندر, پہننے کے اندر, دیگر چیزوں کے اندر, یعنی جو اچھے سے اچھا رویہ ہو سکتا ہے وہ رویہ اختیار کرنا چاہیے. خلاصہ کلام اس کا یہ.
سبحان اللہ, کیا بات ہے, واقعی یہ حقیقت ہے. اور دیکھیے, حقوق عامہ کی بات ہو یا لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کی بات ہو, آج دنیا میں حقوق کی بڑی بات کی جاتی ہے, اس کے حقوق تھے, اس کے حقوق, لیکن اسلام کا آپ خوبصورت انداز دیکھیے اور تعلیمات دیکھیے کہ غلام کے, جن میں بعض اوقات یہ کہنا بھی بجا ہوگا کہ اس انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا, ایسا ظلم کیا جاتا تھا, سارا دن تھکا ہارا کام کر کے آیا, آخر میں آ کر پھر اس پر جو ہے وہ ظلم شروع کر دیے. کس کس بات کا تذکرہ کیا جائے جو اس زمانے میں ہوا کرتا تھا, لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احکامات ارشاد فرمائے اور اس اہم موقع پر, خطبہ حجت الوداع کے موقع پر غلاموں کا تذکرہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اسلام ہر طرح کے شخص کے حقوق کا نہ صرف خیال رکھتا ہے بلکہ اس کو بیان کرتا ہے, اور اس کے مطابق صحابہ کرام کا طرز عمل بھی آپ نے دیکھا. ایز اے مسلم, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو یہ غور کرنا ہے کہ جو بھی ہمارا ماتحت ہے, جو بھی ہم سے کمزور ہے اور ہم اس پر فائق ہیں, اب وہ کسی بھی شکل کے اندر ہو سکتا ہے, میرا اس کے ساتھ طرز عمل کیا ہے. اگر ظلم کا انداز ہے تو یاد رکھیے زندگی چند روزہ ہے, کل برز قیامت ایسا نہ ہو کہ اس مظلوم کا ہاتھ ہو اور ہمارا گریبان ہو. مان جائیے, اور اگر ایسا معاملہ ہے, ظلم کا معاملہ ہے, حقوق ادا نہ کرنے کا معاملہ ہے, تو توبہ کر لیجئے, معافی مانگ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل یہاں بھی عزت میں اضافہ ہی ہوگا کہ جو عاجزی کرتا اللہ تبارک و تعالی اسے بلندی عطا فرماتا ہے, اور قیامت کی پرسش سے بھی محفوظ رہ سکیں گے. بڑھتے ہیں اگلے قول کی جانب اور سنتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزید اس اہم ترین موقع پر کیا احکامات ارشاد فرمائے. جی,
میں پڑوسی کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں.
میں پڑوسی کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں, بظاہر ایک جملہ ہے لیکن اس کے اندر بہت کچھ ہوگا, کیا ارشاد فرمائیں؟
یہ وہ حقوق کا بیان ہے, جیسے جی عورتوں کے حقوق بیان کیے, اس سے پہلے غلاموں کے حقوق بیان کیے گئے,
جی
اب یہاں پر پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے گئے. آدمی کی پوری زندگی پڑوسیوں کے ساتھ ہی گزرتی ہے,
بے شک,
اس لیے جو ان کا معاملہ ہے, ان کا معاملہ ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. تو فرمایا کہ میں پڑوسیوں کے بارے میں تمہیں خیر خواہی کی نصیحت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ
صحیح
اچھا سلوک کرو.
جی,
پڑوسیوں کے معاملے میں تو اس قدر تاکید کی گئی کہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید کی کہ مجھے یوں لگا کہ شاید پڑوسی کو وراثت کے اندر حصے دار بنا دیا جائے.
اللہ اللہ اللہ,
کہ اگر باپ کو, بیٹے کو, بھائی بیوی بی کو بھی حصہ دینا ہے تو ساتھ میں پڑوسی کو بھی اتنا حصہ دینا ہے. اتنی تاکید,
اتنے حقوق بیان کیے گئے.
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ آدمی تکلیف اپنے پڑوسیوں سے اٹھاتا ہے.
وجہ فرمایا.
اچھا, اب اور احادیث مبارکہ جن کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا, جیسے بخاری شریف کی حدیث ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں. تین مرتبہ فرمایا تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟
صحیح,
تین مرتبہ قسم کھا کے فرمایا کہ مومن ہی نہیں. فرمایا وہ شخص کہ جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو.
اللہ اللہ,
یعنی جس کا, جو اپنے پڑوسی سے تکلیف اٹھا رہا ہے, تو ایسا تکلیف دینے والا پڑوسی جو ہے, فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں.
اللہ,
ایک دوسری حدیث مبارک میں فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اسے تکلیف میں ہو. تو جو پڑوسی دوسرے کو تکلیف دینے والا ہے, تو یہ تکلیف دینے والا جو ہے یہ جنت میں نہیں جائے گا. اور ایک تیسری روایت ہے جس میں فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی پڑوسی کا اکرام کرے, اس کی عزت کرے. تو یہ اسی لیے کہ پڑوسیوں کا معاملہ ہوتا ہی ایسا ہے کہ آدمی جو ہے وہ بہت مرتبہ خیال نہیں کرتا. یعنی جیسے ہوتا ہے نا, اپنے بیوی بچوں کا آدمی خیال کر لیتا ہے,
جی
پڑوسیوں کے بارے میں بولتا ہے وہ کون سا میرا رشتہ دار ہے,
صحیح,
وہ میرا کیا لگتا ہے بھائی,
ٹھیک
ہے, وہ
اپنے گھر میں زیادہ پڑتا ہوں رشتہ داروں سے, بعض کا بندہ سال میں دو دفعہ ملے, اور پڑوسی سے تو پڑوس ہے, وہ تو ہے ہی روز کا معاملہ اس کے ساتھ.
تو یہ جو ہے نا, یہ وہ معاملہ ہے کہ جس سے, یعنی افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر پڑوسیوں کا معاملہ جو ہے نا, وہ بس وہ عجیب و غریب ہی ہے، اللہ ہی محفوظ رکھے. یعنی آج کل تو یہ حالت ہوتی ہے کہ اگر کسی پوچھا جائے نا کہ تم بہترین مکان کون سا سمجھتے ہو، رہائش بہترین کون سی ہے، تو وہ بولے گا یار جس کے دائیں بائیں چار چار پلاٹ خالی ہوں، کہ میرا پڑوسی کوئی نہ ہو کہ مجھے وہ مکان ملے، میں اس کے اندر سکھی رہوں گا، ورنہ میرے سکون کی دنیا کے اندر کوئی صورت نہیں ہے. جو جس کو دیکھیں وہ ایسا عجیب و غریب ہوتا ہے. یہ طرز عمل تھوڑا سا جو نا بہت زیادہ آج کل قربانی کیا ہی ہم
جی،
اب قربانی کے اندر بھی کیا ہوگا کہ اپنے گھر کی جگہ دوسرے کے گھر کے سامنے جانور باندھ دیں گے، جو گوبر ہے، لید ہے، مینگنی ہے، پیشاب ہے، گند ہے، وہ سارے کا سارا وہاں پر ہوگا. اب وہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہے، وہ جو مرضی، پھر وہ اس کے گھر کے باہر باندھ دیا، ساری رات جناب اپنا بکرا اپنی آوازیں نکالتا رہا، بکری اپنی آوازیں نکالتی رہی، پڑوسی کی ساری نیند جو ہے نا وہ آرام. ابھی رات میں ایک جگہ گیا ہوا تھا ایک دوست کے یہاں،
اچھا
تو بجلی بند تھی ان کی، تو وہ جنریٹر چل رہے تھے. اب جنریٹر چل رہے تھے تو اس کے بعد بجلی آ گئی، جنریٹر چل رہے مسلسل. تو میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ کیا ہے، کہنے لگا اس کا کیا آپ کو بتائیں، بجلی آ جاتی ہے، جنریٹر ایک ایک گھنٹہ پھر بھی چلتا رہتا ہے، اور اس کا شور ہمارا سر درد کرتا رہتا ہے، اس کا دھواں ہمیں پریشان کرتا رہتا ہے، اور بس ہم اسی صبر کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں. پھر وہ دوسرا اس نے مجھے بتایا، کہنے جی میرا بیڈ روم جو ہے اس کے جو ہمارا جو سامنے والا گھر ہے، انہوں نے اپنا جنریٹر جو ہے نا وہ ہمارے گھر کی طرف کر کے جو ہے نا وہ منڈیر کے ساتھ رکھا ہوا.
اچھا صحیح.
اب ہم رات کو جو اپنے بیڈ روم میں ہوتے ہیں، بجلی بند ہوئی، آٹو کے اوپر جنریٹر چل گیا، پوری رات چلے جا رہا ہے، اب جنریٹر کا جتنا شور ہے،
وائبریشن ہوتی ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں
شور کے نا، پوری رات ہم ڈسٹرب. یعنی ایک مرتبہ تو صبح میں 9-10 بجے ان کے گھر گیا، میں خدا کا واسطہ اب تو بند کر لو اس کو یار، یہ چل. تو ہمارے یہاں پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے وہ سلوک ہے نا وہ تو ناقابل بیان ہے، اس پہ تو 100 سلسلے ہونے چاہیے،
100 سلسلے ہونے چاہیے. تاکید کو سمجھ سکتے ہیں واقعی، اور شاید ناظرین میں سے بہت سارے ہوں گے کہ جن کو اس کے تجربات بھی ہوں گے. تو بہرحال ہمیں نہ کسی کو تکلیف دینی ہے. اچھا ہوتا یہ مفتی صاحب کہ مجھے نہیں پتا ہوتا کہ میری، بعض اوقات ہر دفعہ ایسا نہیں، بات تو بڑی واضح صورتیں ہوتی ہیں اور سامنے والا آ کے کہہ بھی دیتا ہے، لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اس معاملے پہ غور ہی نہیں کرتے کہ یار میں کبھی غور تو کروں کہ میرے کس کس معاملے سے، ہو سکتا ہے پڑوسی اتنا شریف ہے کو بےچارا اظہار ہی نہ کرتا ہو، تو مجھے یہ غور کرنا ہے، مجھے یہ ایک دفعہ کراس چیک کر لیں. میری گاڑی کھڑی کرنے کا معاملہ ہے سامنے والے کے گھر کے سامنے، گاڑی کھڑی کر جانور باندھنے کا معاملہ ہے آج کل بہت زیادہ، اس کے علاوہ بھی جنریٹر کی بات چلی ہے یا کچرا ڈالنے کی بات ہے، اور بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں. تو غور کر لیں کہ یار کہیں میرے کسی معاملے کی وجہ سے میرے ہمسائے کا نالی کا معاملہ ہوتا ہے، پانی نکال دیتے ہیں ہمسائے کے پلاٹ کی جانب، اب وہ بےچارا روزانہ دیکھ دیکھ کر دل جلا رہا ہوتا ہے کہ ابھی میری دیوار بیٹھی کہ کب بیٹھی. تو ایک دفعہ اگر ہم غور کر لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اس کا فائدہ ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے آلریڈی، اور آپ کا پڑوسی جس بات کی شکایت کر چکا ہے، تو کم از کم اس کو تو فوراً جو ہے جا کر معذرت بھی کرنی چاہیے، معافی بھی مانگنی چاہیے، اور آئندہ جو ہے اس کے ساتھ کبھی ایسا معاملہ نہ ہو اس کی سچی پکی نیت بھی کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس قول سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرنے کی اور اس پر غور و فکر کرنے کی. بڑھتے ہیں مزید اور سنتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید کیا حکامات ارشاد فرمائے. جی
اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی وارث کے لیے وصیت کرے.
جی مفتی صاحب، ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، اور یہاں پر ورثے اور وصیت کا تذکرہ ہوا ہے، اس میں کیا مفہوم ہے؟
دیکھیں پہلے تو یہ ہوتا تھا، ایک آدمی اگر جیسے اس کی موت کا وقت قریب ہے
جی،
تو وہ وصیت کر دیتا تھا کہ میرا مال فلاں فلاں کو دے دیا جائے.
صحیح.
اور اسلام کے اندر بھی پہلے یہی تھا، یعنی باقاعدہ وصیت ہی کو فرض کیا گیا تھا کہ تم پہ وصیت کرنا فرض ہے. بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے خود حصے مقرر فرما دیے.
ٹھیک ہے.
یعنی قرآن پاک کے اندر پورا رکوع ہے اس کے اوپر کہ باپ کے اتنے حصے ہیں، بیٹے کو اتنا حصہ ملے گا، بیوی کو اتنا حصہ ملے گا، ماں کو اتنا ملے گا، بھائیوں کو اس صورت میں اتنا ملے گا. تو فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے ہیں تو اب وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. یعنی اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کے 4 بیٹے ہیں
جی،
تو اب وراثت کے اصول کے مطابق یہی ہے کہ چاروں کو برابر برابر ملے گا.
ٹھیک ہے.
وہ یہ کرے کہ وہ ایک بیٹے کے لیے وصیت کر دے کہ میں نے سارے کا سارا اس کو دے دیا.
ٹھیک ہے.
اور بقیہ کو کچھ نہیں ملے گا. یہ وصیت جو وارث کے لیے ہے یہ باطل ہے. یعنی دوسرے ورثا کی رضا مندی پر موقوف ہے، وہ چاہیں گے تو مان لے، چاہیں تو نہ مانے. تو یہ اس کی طرف اشارہ فرمایا.
صحیح. تو وراثت کے معاملے کی طرف اشارہ کیا گیا، تو ہمیں بھی اس پہ غور کرنا ہے، علم حاصل ہونا چاہیے. اور بالخصوص میں یہ مشورہ دوں گا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو جائے اور جو بھی اس سے متعلقین لوگ ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اس معاملے پر آپس میں بیٹھ کے فیصلہ نہ کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا، بہت ساری صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ غلطی کا ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ تو دارالافتاء رابطہ کیجئے، علماء سے رابطہ کیجئے اور پوچھ کر وراثت کے معاملے پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عزوجل خطا سے بھی محفوظ رہیں گے اور کسی کی حق تلفی کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچا پائیں گے۔ بڑھتے ہیں اگلے حصے خطبہ حجت الوداع کی جانب اور سنتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید کیا احکامات ارشاد فرمائے۔ جی،
جو شخص اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے گا، اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور سارے لوگوں کی لعنت ہو، اللہ تعالیٰ اس سے کوئی عوض قبول نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی مال۔
جی مفتی صاحب، اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرنے کا مطلب کیا ہے اور اتنی سختی اس پر بیان کی گئی، اس میں کیا حکمت؟
دیکھیں، اس سے مراد یہ ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں بھی برادری تبدیل کی جاتی ہے نا، ایک شخص کی برادری، مثال کے طور پہ ایک سید نہیں ہے
جی،
اب وہ گیا کسی گاؤں کے اندر، اپنے آپ کو جا کے شاہ جی مشہور کر دیا کہ میں سید ہوں۔ یہ ہے اپنے نسب کو تبدیل کرنا۔
اچھا،
نسب کو تبدیل کرنا یہ حرام، اس پر یہ بڑی سختی کے ساتھ یہاں پر فرمایا گیا کہ جو شخص اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ تو یہ برادریاں چینج کرنا کہ برادری کچھ اور ہے، بتانی کچھ اور ہے، یہ حرام ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک صورت ہمارے زمانے میں یہ بھی ہوتا ہے، برادری تبدیل کرنے والی صورت بھی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے جس پر بہت زیادہ لوگ جس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ ہوتے ہیں کہ عام طور پر جو بچہ ایڈاپٹ کیا جاتا ہے، لے پالک بچہ جسے کہتے ہیں گود لینا، جب بچے کو گود لیتے ہیں تو اس بچے کی ولدیت کے اندر باپ کی جگہ یہ جو اس کو پرورش میں لینے والا ہے وہ اپنا نام لکھوا دیتا ہے،
بجا فرمائے،
اور بچہ بھی اسی کو باپ کہتا ہے، اور وہ کاغذات کے اندر بھی یہی لکھا ہوتا ہے کہ اس کا باپ یہ ہے۔ یہ بھی اسی کے اندر، یہ بھی اسی وعید کے اندر آ جائے گا کہ یہ بھی اپنے بچے کو اس کے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرنا پایا جا رہا ہے۔ اب بچہ قصدن جان بوجھ کے کرے گا، اسے پتا پھر بھی کر رہا ہے، تو بچہ بھی گناہگار ہے۔
ٹھیک ہے،
اور جو اس کو گود میں لینے والے لوگ اس طرح کر رہے ہیں وہ بھی اس کے اندر گناہ کے اندر شریک ہوں گے۔
صحیح،
تو یہ دو تین پہلو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔
صحیح، بھلے اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم سمجھ نہیں رہے، ہم نے خالی اس میں ڈاکومنٹیشن کے اندر لکھوایا ہے۔
ایسا ہوتا نہیں ہے، دیکھیں ایڈاپشن جو ہے نا پوری دنیا میں ہے،
ٹھیک ہے،
بچے لینا، گود لینا پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
یہ امریکہ میں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے، پاکستان میں اور جگہوں پر بھی ہے۔
صحیح،
جب پوری دنیا کے اندر ایک چیز پائی جا رہی ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا کوئی قاعدہ قانون ہی نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے،
قوانین ہوتے ہیں، لیکن یہ کرنے والے عام طور پر اتنا اس کو فالو نہیں کرتے۔
محنت سے بچنے
اس کو صرف اتنا سمجھ لیں کہ اگر کسی کی 1 کروڑ کی جائیداد جو ہے نا کوئی قبضہ کر لے، اس کے لیے وہ کتنے قوانین تلاش کرتا ہے اور کتنے اس کے لیے جناب وکلا سے رابطہ کرتا ہے، تو جیسے اس کے لیے کرتا ہے اسی طرح اس حرام اور گناہ سے بچنے کے لیے بھی اس کو کوشش کرنی چاہیے۔
صحیح، ماشاءاللہ، بڑی ہی اہم بات پتہ چلی، اور واقعی معاشرے کے اندر ایک تعداد ہے جو اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتی ہے، تو اگر ناظرین میں کوئی ایسا ہو تو اسے بھی توبہ کرنی چاہیے، اور اگر آپ کے معلومات میں ہے اور اس کی توجہ نہیں اس طرف تو ضرور توجہ دلائیے تاکہ اس غلطی سے اور گناہ سے ہم محفوظ رہ سکیں، جس کا بالخصوص سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اس حج کے موقع پر اور خطبے کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا۔ آگے بڑھتے ہیں اور مزید سنتے ہیں۔ جی
سن لو، میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگ جاؤ۔
جی مفتی صاحب، اس میں کیا پس منظر تھا کہ صحابہ کرام سامنے موجود ہیں، آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کفر میں مبتلا نہ ہو جانا کہ آپس میں گردنیں کاٹو؟
دیکھیں، شیطان جو ہے وہ عداوت ڈالنے کی تو کوشش کرتا ہے،
بے شک،
انما یرید الشیطان ان یوقیا بینکم العداوت والبغضاء۔
صحیح،
شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان عداوت، بغض، کینہ اور نفرت پیدا کر دے، کیونکہ اس کے ذریعے اس کے بہت سارے مقاصد پورے ہوتے ہیں۔
صحیح،
آپس میں عداوتیں پیدا کرے گا تو اول تو مسلمان اپنی صلاحیتیں،
ٹھیک ہے،
تبلیغ دین اور اصلاح اعمال کی بجائے لڑنے کے اندر لگا دیں گے۔ دوسرے نمبر پہ جب لڑائی ہوگی تو پھر اس کے ساتھ غیبتیں بھی ہوں گی، اس کے ساتھ چغلیاں بھی ہوں گی، اس کے ساتھ بدگمانیاں بھی ہوں گی، اس کے ساتھ دل کے اندر کینہ بھی ہوگا، اس کے اندر دوسرے کو نقصان پہنچانا بھی پایا جائے گا، اس میں آپس میں حسن سلوک بھی ختم ہو جائے گا۔ تو آپس میں عداوت اور لڑائی جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جو بیسیوں گناہوں کی ماں ہے، یعنی ایک لڑائی بیسیوں گناہوں کی جڑ اور بنیاد بن جاتی ہے،
صحیح،
اور اس کا انتہائی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک دوسرے کی گردن زنی تک نوبت پہنچ جاتی ہے، یعنی ایک دوسرے کو جان سے مارنا، جیسے ہمارے سامنے
صحیح
کہ آپس کی لڑائیاں ہیں، خواہ وہ کسی بیس کے اوپر ہیں، ان لڑائیوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟
قتل و غارت گری
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے پھرو،
صحیح
یعنی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا مسلمان کا کام نہیں ہے،
مسلمان کا کام
دوسرے کی جان لے لینا، دوسرے کا خون بہا دینا، اسے قتل کر دینا، یہ مسلمان کا کام نہیں، یہ کافر کا کام ہے،
صحیح
تو لہذا میرے بعد وہ کام نہ کرنا جو کافروں کے کام ہیں، قتل کرنے سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا جب تک حلال نہ سمجھے،
ٹھیک ہے،
لیکن یہ کام مسلمانوں والا نہیں ہے، کام کافروں والا ہے، تو لہذا اس کی وجہ سے فرمایا کہ لا ترجعوا بعدی کفارن یدرب بعدکم رقاب بعدن، میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے پھرو، کیونکہ اسلام نے تو اپنائیت کا،
محبت،
اتحاد کا، اتفاق کا، محبت کا، حسن سلوک کا، اجتماعی معاشرت کا، ان چیزوں کا درس دیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ مسلمان ایک بدن کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے،
جی
ایک جسم، پھر اس کی آگے مزید وضاحت فرمائی کہ اگر آنکھ کے اندر درد ہو تو پورا بدن بیمار ہو جاتا ہے،
صحیح،
اگر سر کے اندر بیماری ہو تو پورا بدن تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو مسلمانوں کی جو اجتماعی حالت ہے وہ تو جسد واحد کی طرح ہونی چاہیے،
سبحان اللہ،
کہ
سبحان
ایک
اللہ
مسلمان کو تکلیف پہنچے تو دوسرے مسلمان پریشانی میں مبتلا ہو جائیں کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ تکلیف کے اندر پڑا ہوا، نہ یہ کہ ایک دوسرے سے لڑے اور کسی کی تکلیف کے اوپر خوش ہو گئے، اچھا ہوا، اس کے ساتھ ہونا ہی ایسا چاہیے تھا، یہ جو رویہ ہے یہ سچے مسلمان کا رویہ نہیں، سچے مسلمان کا رویہ ہونا کیا چاہیے، یہ حدیث مبارک ہے بخاری اور مسلم کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اس کی مدد چھوڑے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرے،
سبحان اللہ،
اور جو مسلمان سے ایک تکلیف کو دور کرے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیف کو دور کرے،
سبحان اللہ،
اور جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے یعنی عیب چھپائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا،
سبحان اللہ،
یہ ہے مسلمانوں کا باہمی رویہ کہ نہ ظلم کریں نہ کسی کی مدد کرنا چاہیے، صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی میں اس پہ ظلم نہیں کرتا، یہ نہیں، وہ مشکل میں ہے تو اس کی مدد بھی کرنی ہے، تو مدد کرنا نہ چھوڑے، یہ بھی مسلمان ہونے کا تقاضا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرے،
سبحان اللہ،
اور جو مسلمان کی تکلیف دور کرے اللہ تعالیٰ قیامت کی اس کی تکلیف دور کرے گا، جو مسلمان کا دنیا میں عیب چھپائے، کوئی عیب پتہ چل گیا، برائی پتہ چل گئی تو اب یہ چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا عیب چھپائے گا، تو یہ وہ ہے جو مسلمانوں کو جسد واحد قرار دیا، جو ان کو آپس کے اندر باہمی سلوکہ فرمایا گیا، اور جو ان کو حسن معاشرت دی گئی ہے، اب اس کے برخلاف جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے،
گردنیں کاٹتے پھر وہ کتنی اہم ترین باتیں ہیں، اور واقعی اگر ان چند مدنی پھولوں پر ہمارا عمل ہو جائے تو پورا کا پورا معاشرہ سدھر جائے، اور کتنی خوبصورتی ہے مسلمان کے حقوق کو ادا کرنے میں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرماتا ہے، قیامت کے دن کی سختیاں اس پر آسان ہوتی ہیں، اور جو بھی فضائل ہیں اس کے ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، اور ایسا میرا جذبہ ہونا چاہیے کہ مجھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ میں تو ایک ایسا شخص ہونا چاہیے کہ میں مسلمان کی مدد کروں، اس کی مشکل کے اندر جو ہے وہ کام آؤں، اس کے لیے آسانی کا سامان کروں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو یہ جذبہ نصیب فرمائے۔ بڑھتے ہیں اگلے حصے خطبہ کی جانب اور سنتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے مزید کیا احکامات ارشاد فرمائے، جی سنائیے۔
اے لوگو سن لو، تمہارا پروردگار ایک ہے، سن لو تمہارا باپ بھی ایک ہے، غور سے سن لو، عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں اور نہ عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے، نہ کالے رنگ والے کو سرخ رنگ والے پر اور نہ سرخ رنگت والے کو کالی رنگت والے پر، سوائے تقوی کے، اللہ کے نزدیک تم میں سے وہی زیادہ عزت والا ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔
جی مفتی صاحب، بڑی اہم باتیں، دو باتیں ہیں یہاں پر، ایک تو مساوات کے چند پہلوؤں کو بیان کیا گیا، اور برتری کے تعلق کو بیان کیا گیا کہ اگر کوئی برتر ہے تو وہ کس وجہ سے ہے، کیا ارشاد فرمائیں؟
یہ ہمارے جو ہم نے خطبے کی ترتیب رکھی تھی
جی،
اس کے اندر یہ آخری پوائنٹ ہے
جی،
اور یہ اتنا خوبصورت پوائنٹ ہے
سبحان اللہ،
کہ اس کے اوپر وہ صادق آتا ہے جو شاعر نے کہا کہ وہ دانائے سبول ختم رسول مولا کل
سبحان اللہ
غبارِ راہ کو بخشا کہ جس نے فروغ وادی سینہ
سبحان اللہ
یعنی اس خطبے اللہ میں جو بیان فرما دیا گیا یہ دنیا کے اندر یعنی دنیا کے سارے فلسفے اس کے اوپر قربان
صحیح
اور دنیا کے جتنے بھی آپس میں ہیومن رائٹس اور حقوق اور کریکٹر کی باتیں کی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام اتنی خوبصورتی کے ساتھ کسی اور جگہ ادا نہ ہوئی جتنی یہاں پر ادا کی گئی ہیں فرمایا کہ اے لوگو سن لو تمہارا رب ایک ہے
سبحان اللہ
اور سن لو تمہارا باپ بھی ایک ہے آدم علیہ السلام لہذا انسان ہونے کے اندر تم برابر ہو
ٹھیک
ہے یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ انسان ہونے میں برابر ہو کہ تم بھی خدا کے بندے ہو دوسرا بھی خدا کا بندہ ہے
ٹھیک ہے
تمہارا بھی سلسلہ نسب آدم علیہ السلام پہ ختم ہوتا ہے دوسرے کا بھی وہیں ختم ہوتا ہے لہذا انسان ہونے میں برابر
ٹھیک ہے
عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں اور عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت
صحیح
عرب یہ نہ کہے کہ میں عربی ہوں لہذا میری فضیلت ہے جیسے عرب تفاخر کا شکار ہوتے تھے اور اجمی یعنی غیر عربی جو ہیں وہ اس تفاخر کا شکار نہ ہو کہ دیکھیں ہم نے یہ کارنامے سر انجام دی کیونکہ ہمارے زمانے میں اب معاملہ الٹ ہے
صحیح
جیسے 1400 سال پہلے عربی فائق تھے اجمیوں کے اوپر
جی
اب کے زمانے میں دنیاوی اعتبار سے اجمی فائقہ عربیوں کے اوپر
ٹھیک ہے
جیسے امریکہ ہے یورپ ہے ایجادات میں دنیاوی ترقی میں سائنس میں میڈیکل میں وہ اب غالب ہے نا تو کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں
صحیح
اچھا اسی طرح کسی گورے رنگ والے کو کالے پر کوئی فضیلت
کتنی پیاری بات ہے
اور کسی کالی رنگت والے کو گورے پر کوئی فضیلت گوری چمڑی والا یہ نہ بولے کہ چونکہ میرا رنگ گورا ہے لہذا میں فائق ہوں جیسے ایک زمانہ تھا کہ تعصب رنگ کی بنیاد پر تعصب بے پناہ آج بھی بہت ہے لیکن ایک ابھی آج سے 100 سال 150 سال پہلے تعصب کا یہ حال تھا کہ کئی ملکوں کے اندر کلبوں کے باہر لکھا ہوتا تھا کہ اس کلب کے اندر کتوں کا اور کالوں کا داخلہ منع ہے
صحیح بجا فرمایا راستے الگ ہوتے تھے
اگر بس کے اندر بیٹھنا ہے تو پہلے گورا بیٹھے گا جگہ بچے گی تو پھر کالا بیٹھے گا ورنہ کالا نہیں بیٹھ سکتا کالی رنگت والا اگر بیٹھے گا تو اس کی سیٹیں جدا ہوں گی
صحیح
وہ اپنے آپ کو ان کے برابر نہیں کر سکتا اگر ملک کے اندر نوکریاں تقسیم کی جائیں گی تو پہلے نمبر پہ گورے رنگ والوں کو دی جائیں گی کالوں کو بعد میں دی جائے گی یہ وہ تعصب ہے جو آج سے صرف یہ 200 سال کے اندر اندر جس کا ہم نے مشاہدہ جو ہے نا وہ کیا ہے جس کی ہمیں معلومات ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دن فرما دیا کہ گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر کوئی فضیلت لہذا نہ تو رنگ کی بنیاد پر فضیلت کا مدار ہے نہ برادری کے اوپر
نہ
عربی اجمی ہونے کے اوپر نہ نسب کے اوپر نہ کسی قومیت کے اوپر نہ کسی صوبائیت کے اوپر یہ تعصب کی جتنی صورتیں ہیں سب باطل ہیں اور ان کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں کسی کے مرتبے پر کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کی بارگاہ میں جو مرتبے کا مدار ہے وہ انسان کا کردار ہے
سبحان
جسے تقوی کے ساتھ تعبیر کیا گیا یہ دیکھا جائے گا اس کا کردار کیسا ہے اگر کالے رنگ کا آدمی ہے اس کا کردار اچھا ہے اس کے اندر تقوی ہے اس کے اندر عمل ہے اس کے اندر حسن اخلاق ہے اس کے اندر خوبیاں ہیں تو وہ گورے رنگ والے پر فائق ہے اسی طرح اجمی ہے اس کا کردار اچھا ہے وہ عربی کے اوپر فوقیت رکھتا ہے تو لہذا بیان کر دیا کہ سارے کا سارا جو بلندی کا مرتبے کا عزت کا خدا کی بارگاہ میں قرب کا مدار ہے وہ تقوی کے اوپر ہے لہذا کردار اور تقوی کو دیکھا جائے گا کسی صوبے کو ملک کو رنگ کو علاقے کو قومیت کو برادری کو ان میں سے کسی بھی چیز کو جو ہے وہ فضیلت کا مدار نہیں رکھا جائے
نہیں رکھا جائے
دوسری بات جو ارشاد فرمائی تقوی کی تقوی اب چونکہ تقوی ہی کی یہ فضیلت بیان کی ہے
جی
تقوی ہے کیا بنیادی طور پر تو اب یہی کہہ لیں کہ حسن کردار کا نام تقوی ہے
سبحان
کیونکہ تقوی ایک شے کا نام نہیں ہے
جی
اس کی ڈائمینشنز ہیں اس کے اسپیکٹس ہیں اس کی آگے بہت ساری چیزیں ہیں یہ شے بھی تقوی میں آتی ہے یہ بھی تقوی میں آتی ہے یعنی اوپر جیسے جتنی چیزیں بیان
جی
سو سے بچنا تقوی ہے قتل سے بچنا تقوی ہے لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے بچنا تقوی ہے پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا تقوی ہے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا تقوی ہے غلاموں سے اچھا سلوک کرنا تقوی ہے یہ ساری چیزیں تقوی میں آتی ہیں تو تقوی ایک پورا کردار کا نام ہے
صحیح
اور اس کی فضیلت جو ہے وہ ہمارے دین کی مرکزی فضیلتوں میں سے ایک ہے جس کا بار بار حکم دیا گیا جس کا کسی جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی ایسا کرو جیسا اس کا حق ہے. کسی جگہ فرمایا فتق اللہ مستطعتم، اللہ کا تقوی ایسا اختیار کرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو. کسی جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کرو. کسی جگہ فرمایا کہ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے محبت فرماتا ہے. کسی جگہ فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے. تو تقوی والوں کو اللہ کی میت ملتی ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے. تقوی کا حکم دیا گیا ہے، تقوی والوں کے گروہ میں شامل ہونے کا فرمایا گیا، یہ ساری فضیلت ہے. اب تقوی کا مفہوم سمجھ لیا جائے اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی کو اس کے اندر ڈھالنے کی کوشش کی جائے. تقوی کے جو اس کا باقاعدہ ایک یعنی ٹرمینالوجی کے اعتبار سے جو تعریف ہے وہ تو ایک بڑی خاص ہے کہ ہر اس شے سے بچنا جو انسان کی آخرت کو نقصان پہنچانے والی ہے. یعنی تقوی کا مطلب بچانا، اپنے آپ کو اس شے سے بچانا جو آدمی کی آخرت کو نقصان دے. لیکن اس سے زیادہ آسان الفاظ کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقوی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا.
صحیح،
اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو انسان کی اپنی ذات کے اندر، اپنے کردار کے اندر. اب وہ اس ڈر کو دیکھے، میری گفتگو کے اندر اللہ کا ڈر جھلکتا ہے یا نہیں، میرے کام کاج کے اندر، میری نوکری کے اندر، میرے کاروبار کے اندر اللہ کا خوف نظر آتا ہے یا نہیں، میری گفتگو کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر نظر آتا ہے یا نہیں، میرے لوگوں سے میل ملاقات کے اندر اللہ کا ڈر نظر آتا ہے یا نہیں، میرا رشتہ داروں سے تعلقات کے اندر اللہ کا ڈر نظر آتا ہے یا نہیں. اولاد ماں باپ کی فرما برداری کرے یا ماں باپ اولاد کی تربیت کرے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ڈر کا پہلو ہے یا نہیں، میرا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ معاملے کے اندر اللہ کا ڈر ہے یا نہیں. تو گویا تقویٰ زندگی کے ہر ہر شعبے کو شامل ہے، انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک، خلوت سے لے کر جلوت تک، ظاہر سے لے کر باطن تک، ذاتی معاملات سے لے کر اجتماعی معاملات تک، تمام چیزوں کے اندر اگر تقوی کا نور موجود ہے تو پھر یہ وہ بنتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے اور کتنی پیاری تعلیمات ہیں. اور یہاں پر ہمارا جو ہم نے سلیکشن کی تھی خطبے کے مختلف موضوعات کو، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے جو فرامین تھے ان کے مختلف حصوں کو وہ اختتام کو پہنچا. آخر میں جو تقوی کی بات ہوئی، جو سمجھیے کہ اس پورے خطبے کا ایک نچوڑ ہے کہ ایک مسلمان کو بالآخر کرنا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی حاصل کرنا ہے، متقی بننا ہے، اور یہی وہ راہ ہے کہ جس پر چل کر ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں. آخر میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنانے کی دعوت ضرور پیش کروں گا، کیونکہ فی زمانہ یہ ساری چیزیں، جو بھی باتیں ہم نے سنی، جو بھی احکامات سنے، ظاہر ہے کہ عمل کریں گے تو کما حقو اس کا فائدہ ہوگا. پہلی سیڑھی علم ہے اور پھر اس کا اختتام عمل پر ہوتا ہے کہ علم ہے عمل نہیں ہے تو بھی نقصان میں ہے، علم نہیں ہے تو پھر تو عمل کی کوئی صورت ہی نہیں. تو علم ہمیں ہوا جن باتوں کا، اب اس پر عمل کرنا ہے، عملی جامہ پہنانے کے لیے کیا کریں گے. اچھوں کی صحبت، ایسے دوستوں کی، ایسے لوگوں کی صحبت بہت ضروری ہے، بڑا میٹر کرتی ہے کہ آپ جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ویسے ہی بنتے چلے جاتے ہیں. تو دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول، یہ مدنی چینل ایک دعوت اسلامی ہی کا شعبہ ہے جس کے ذریعے آپ اتنی پیاری پیاری باتیں سیکھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے. اپنا لیجئے، جو اسلامی بھائی ہیں وہ اسلامی بھائیوں کی ایکٹیویٹیز میں شرکت کریں، جو اسلامی بہنیں ہیں پردے کی رعایت کے ساتھ الحمدللہ ہمارا پورا نظام ہے اس کے مطابق وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ عزوجل تقوی بھی نصیب ہوگا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بھی نصیب ہوگی، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کا جذبہ نصیب ہوگا. اور یہی ہمارا مدنی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر بولنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کو بھی معاف فرمائے. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عزوجل بہت کچھ علم دین کا خزانہ لوٹتے رہنے کا موقع ملے گا. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك